ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثيل له ولا مثيل له ولا شبيه له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایماں سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام پنڈی گھیپ ضلع اٹک کے غیور مسلمانوں آپ کے سامنے اسی جامع مسجد میں تقریباً 8 سال کے بعد دوبارہ حاضری ہو رہی ہے میرے بھائیوں سپاہ صحابہ پنڈی گھیپ کے زیر اہتمام آج 1 فروری 1994 کی یہ عظیم الشان خلفائے راشدین کانفرنس آپ حضرات کی محبت اور آپ کے ولولہ اور جذبہ و والہانہ عشق کی دلیل ہے میرے بھائیوں ایک بات جس کی اس کانفرنس میں میں اہمیت بہت زیادہ سمجھتا ہوں کیونکہ کانفرنس خلفائے راشدین کے نام سے معنون ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ خلافت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ شیعہ سنی کا اصل اختلاف کیا ہے میرے بھائیوں ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ قابل افسوس ہے کہ ہم شیعہ کے بارے میں کتنے جلسے کرتے ہیں کتنی کانفرنسیں کرتے ہیں لیکن 10% آدمیوں کو بھی شیعہ سے مسلمانوں کے اصل اختلاف کا علم نہیں کوئی آدمی کہتا ہے کہ شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف تازیے پر ہے متے پر ہے جلوسوں پر ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں یہ بات نہیں. شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف ان تمام باتوں میں کسی بات پر نہیں ہے. اور جب تک اصل اختلاف کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک کسی کفر کو سمجھنے میں کوئی آسانی نہیں ہوگی اور ہم کما حقہ اپنے موقف کو پہچان نہیں سکتے. شیعہ سے امت مسلمہ کا اصل اختلاف ایک ایسے مسئلے پر ہے کہ جس مسئلے کی وجہ سے شیعہ نے عقیدہ بدعا یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی. اسی اختلاف کی وجہ سے شیعہ نے عقیدہ تحریف قرآن ایجاد کیا. اسی اختلاف کی وجہ سے شیعہ نے ختم نبوت کا انکار کیا. اسی اختلاف کی وجہ سے شیعہ نے تمام صحابہ کو کافر لکھا. لیکن بات ایک ہے, بات اختلاف کی اصل وجہ ہے مسئلہ امامت. اصل وجہ کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے؟ اصل اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ امامت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا معنی کیا ہے؟ کیا امامت کا معنی مسجد کی امامت ہے یا مسجد کا یا امامت کا معنی ہے اقتدار یا امامت کبرا؟ کیا معنی؟ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ابھی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف باہمی, کوئی قدورت اور اضمحلال اس میں باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں, امامت عربی زبان کا لفظ ہے. مسلمانوں کے نزدیک امامت کا جو کنسپٹ اور تصور ہے وہ دو قسم پر ہے, ایک امامت کبرا اور ایک امامت صغرا. امامت صغرا کا معنی ہے مسجد کی امامت اور امامت کبرا کا معنی اقتدار اور حکومت. امامت کبرا کا کیا معنی؟ اقتدار اور. مسلمانوں کے نزدیک امامت کا یہی مفہوم ہے اور لغت کی تمام کتابوں میں امامت کا یہی معنی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی فن میں ماہر ہو اسے عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں فن کا امام ہے. مثلا حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فقہ کے ماہر ہیں, انہیں امام ابو حنیفہ کہا گیا. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی ماہر ہیں, ان کو امام شافی کہا گیا. تو یہ جو چار امام ہیں ان کو امام اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے فقہ کے فن میں ماہر ہیں. کوئی آدمی تفسیر کے فن میں ماہر ہے اسے امام رازی کہا گیا. کوئی شخص فلسفے میں ماہر ہے اسے امام غزالی کہا گیا. کوئی اسلام کے تمام علوم کا ماہر ہے اسے امام الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہا گیا. اور کوئی عمومی طور پر اسلام کا بہت بڑا علمبردار ہے اسلامی علوم کا اسے امام ربانی مجدد الفسانی کہا گیا. تو امام کا معنی کسی فن میں ماہر ہونا, کسی فن میں بڑا ہونا. معنی ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف میری طرف توجہ کریں, آپ لاؤڈ سپیکر کی طرف نہ دیکھیں سارے, میری طرف توجہ کریں. ہر آدمی نے ضروری بولنا ہے, توجہ میری طرف کریں. امامت جو ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک یہ مفہوم رکھتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. امامت صغرا یا امامت کبرا, امامت صغرا کا معنی مسجد کی امامت اور امامت کبرا کا معنی, امامت صغرا کا معنی مسجد کی امامت یا کسی فن کی امامت، اور امامت کبری کا معنی خلافت، حکومت، اقتدار، یہ معنی. اور دنیا کی جتنی بھی لغات ہیں ان میں امامت کا یہی مفہوم ہے. کوئی دنیا کی لغت ایسی نہیں جس میں امامت کا یہ کنسپٹ نہ ہو، لیکن شیعہ نے امامت کے اس مفہوم سے ہٹ کر امامت کا ایک بالکل نیا معنی کیا. انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ امامت جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک منصب ہے جو نبوت کی طرح اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. شیعہ کا یہ نقطہ نظر ہے توجہ میری طرف؟ آپ کی جتنی توجہ ہوگی تقریر اتنی ہوگی، یہ یاد رکھیں بات. بجلی بند ہو گئی تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی نے بٹن کو ہاتھ لگایا تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر سے اندر آ گیا تو سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ میری طرف دیکھیں، یہ کوئی ٹیبل ریکارڈ نہیں ہے کہ جو بٹن دبایا اور چل رہی ہے. آپ کی توجہ ہوگی تو میں چلوں گا، ورنہ آپ سے زیادہ ہم میں بھی تھکا ہوا. پوری توجہ کی ضرورت ہے. میں نے جو مفہوم شروع کیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ دانشور، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں جو میری اس عنوان کی تقریر کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ عنوان اختیار کیا. ٹھیک ہے
جی.
اور اگر آپ نے اس تقریر کو توجہ سے سنا تو بڑے عقدے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. شیعہ کے نزدیک عقیدہ امامت کا تصور ہی علیحدہ ہے. ان کے ہاں امامت ایک منصب خداوندی ہے جو نبوت کی طرح اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور امامت کا یہ مفہوم دنیا کی کسی لغت میں نہیں. اور شیعہ کے ہاں امام جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، وہ مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کا درجہ نبیوں سے بلند ہوتا ہے. امامت کا یہ کنسپٹ ہے کہ رتبہ امامت برتر از نبوت است. اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کی تصریح کی ہے، اور خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ اسی عنوان پر لکھی ہے، اور کشف اسرار میں اسی عنوان پر اس نے گفتگو کی ہے کہ امامت کا رتبہ انبیاء اور نبوت سے زیادہ ہے. اور پھر یہاں یہ بھی عقیدہ گھڑا کہ امام جو ہوتا ہے 124,000 کم و بیش انبیاء سے بلند ہے، لیکن خمینی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امام کا رتبہ اونچا ہے، جبکہ باقی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور سے کم اور باقی تمام انبیاء سے زیادہ اماموں کا رتبہ ہوتا ہے. لیکن کسی لغت میں امام کا یہ معنی نہیں کہ امام معصوم عن الخطا ہو، مفترض الطاعت ہو، مامور من اللہ ہو. اور پھر امام کے بارے میں شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام ماں کے پیٹ سے اس جگہ سے پیدا نہیں ہوتا جس سے انبیاء اور عام لوگ پیدا ہوتے، بلکہ امام ماں کی پسلی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح پیدا نہیں ہوتا جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں، بلکہ امام کی پیدائش سے 9 مہینے پہلے جب امام کی پیدائش کا اللہ ارادہ کرتے ہیں تو امام کے والد اور والدہ کو جنت کی طرف سے شربت کا ایک گلاس پیش کیا جاتا ہے. امام کا والد اور والدہ وہ گلاس پیتے ہیں، اور اس کے پینے کے 3 دن کے بعد وہ باہم صحبت کرتے ہیں، اس سے امام کا نطفہ مادر رحم میں قرار پاتا ہے. یہ امامت کا کنسپٹ ہے جو شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، جس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کسی لغت میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ امامت کو ارکان اسلام میں شیعہ نے شامل کیا، جیسے مسلمانوں نے 5 نمازوں کو، اسلام کے 5 نمازوں کو، یا روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو اسلام کا ارکان کے ارکان بتایا، اسی طرح شیعہ کے ہاں اسلام کے 7 ارکان ہیں، مسلمانوں کے نزدیک 5 ارکان ہیں. مسلمانوں کے نزدیک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ 5 ہیں، لیکن شیعہ کے نزدیک اس کے علاوہ امامت اور رجعت یہ بھی ارکان اسلام میں شامل ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ میں اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر کرتا ہوں، ان میں سے پانچ ارکان میں نماز کا ذکر قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مقامات پر، روزے کا ذکر 50 کے قریب مقامات پر، حج کا ذکر 37 آیات کے اندر، اور اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر تقریباً 40 آیات میں قرآن میں موجود ہے، اور کلمہ طیبہ کا تشہد کا ذکر اور توحید کا ذکر قرآن پاک میں 2200 مقامات پر ہے۔ یہ میرے ارکان اسلام ہے مسلمانوں کے۔ لیکن شیعہ نے جس عقیدہ امامت کا ذکر کیا اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، اور قرآن کی 6666 آیتوں میں اس امامت کا کوئی تصور اللہ کے قرآن نے پیش نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی 1,000,000 احادیث میں وہ تصور امامت کا پیش نہیں کیا گیا۔ اب قرآن پاک میں جب امامت کا یہ تصور نہیں آیا، اللہ کی طرف سے جب یہ تصور نہیں دیا گیا، اور صحابہ کی طرف سے 1,44,000 صحابہ میں کسی صحابی کا قول امامت کے حق میں اس طرح نہیں آیا، تو شیعہ نے اس عقیدہ امامت کو، اس من گھڑت عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی امامت کی وجہ سے، شیعہ کے اس من گھڑت عقیدہ کے بنانے کی وجہ سے شیعہ کو اسلام کا سارا حلیہ بگاڑنا پڑا، شیعہ کو اسلام کے ساری بنیادوں کو منہدم کرنا پڑا، شیعہ کو اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنی صرف اس عقیدہ امامت کی وجہ سے پڑی ہیں۔ مسلمانوں، شیعہ سے امت مسلمہ کا اصل اختلاف عقیدہ امامت پر ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ نبوت کے بعد امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں نبوت کے بعد خلافت ہے۔ شیعہ نبوت کے بعد امامت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، کبھی قرآن کے تحریف کے عقیدے کو گھڑ رہا ہے۔ شیعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا فیصلہ کیا تھا کہ امام باقر کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل جانشین ہوں گے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ اللہ نے تبدیل کر کے اسماعیل کو موت دے دی، اور اس کی جگہ پر، ان کی جگہ پر امام جعفر کو امام بنا لیا۔ تو اب دیکھیں، امامت ہی کے عقیدے کی وجہ سے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا، اور اللہ کو بادہ یعنی جھوٹ کا اقرار کرنے والا، اور خدا نعوذ باللہ جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف اس عقیدہ کی وجہ سے کی گئی۔ اور اس کے بعد شیعہ سے کہا گیا، 1400 سال کے آئمہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ امامت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اگر بنیادی عقیدہ ہے تو قرآن کے الف لام میم سے لے کر والناس تک کسی صورت میں امامت کا کنسپٹ دکھاؤ، کسی آیت میں دکھاؤ۔ تو انہوں نے اس عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ عقیدہ گھڑا کہ اصلی قرآن تو غار میں ہے، وہاں یہ آیتیں موجود ہیں، وہاں امامت موجود ہے۔ 17,000 آیتوں میں علی کا ذکر ہے، باقی اماموں کا ذکر ہے۔ تو اس عقیدہ کو گھڑنے کے لیے تحریف قرآن کا عقیدہ گھڑا گیا۔ جب اس قرآن سے عقیدہ امامت ثابت نہیں ہوا، پھر پوچھا گیا کہ 1,44,000 صحابہ میں کوئی صحابی بتاؤ جس سے یہ امامت کا عقیدہ ملتا ہو۔ تو شیعہ نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں تو دین نہیں تھا، ان کے دلوں میں تو شریعت نہیں تھی۔ اگر اسلام ہوتا تو وہ امامت کا اعلان کرتے، اسلام ہوتا تو وہ امامت کا ذکر کرتے۔ تو گویا کہ امت مسلمہ کا شیعہ سے اصل اختلاف عقیدہ امامت پر ہے۔ شیعہ کہتا ہے نبوت کے بعد امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں نبوت کے بعد خلافت ہے۔ میں نے کراچی کے ایک مذاکرے میں ایک شیعہ سے کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا کنسپٹ قرآن کی کسی ایک آیت میں بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد امام ہوگا، قرآن میں آ کر بتاؤ۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کے بعد خلیفہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ کن مسلمانوں سے؟ من جو اس وقت موجود ہے، تم میں سے اے صحابیوں وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں میں ضرور خلیفے بناؤں گا۔ کیسے خلیفے بناؤں گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے پہلی امتوں کے خلیفہ بنائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ میں نے یوشع علیہ السلام کو بنایا، اور داؤد علیہ السلام کا خلیفہ سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح اے محمد مصطفیٰ، میں تیری امت میں خلیفے بناؤں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہا
یہ نہیں کہا امام بناؤں گا بلکہ یہ کہا کہ خلیفہ بناؤں گا. وعدہ اللہ نے کیا, اگر وعدہ اللہ کا نہ ہوتا میں اعتبار نہ کرتا, وعدہ پروردگار کا نہ ہوتا میں چھوڑ دیتا, لیکن وعدہ پروردگار کر رہا ہے خلیفہ بناؤں گا اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا. اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا کہ جناب فلاں خلیفہ ہوگا, لیکن وعدہ کیا اسی طرح جیسے میرے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ کل کو میں اپنا پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہو جائے گی. جب میرے رسول نے وعدہ کیا کسی کو نہیں پتا تھا پرچم کس کو ملے گا, کسی کو نہیں پتا تھا فتح کس کے ہاتھ پہ ہوگی, لیکن اگلے دن جب وہ پرچم حضرت علی کو دیا گیا تو ہر شخص نے جان لیا کہ یہ وعدہ جو نبی نے کل کیا تھا حقیقت میں حضرت علی کے ساتھ تھا. اسی طرح جب قرآن نے کہا کہ وعدہ اللہ نے کیا خلافت کا, جب قرآن نے کہا کہ وعدہ پروردگار کر رہا ہے تجھے نہیں پتا کہ وعدہ کس کے ساتھ ہے, مجھے نہیں پتا کہ وعدہ کس کے ساتھ ہے, جب پوری امت صدیق کے ہاتھوں پر متفق ہو گئی تو پتا چل گیا کہ جو وعدہ قرآن کر چکا ہے وہ حقیقت میں وعدہ صدیق اکبر سے تھا, وہ حقیقت میں وعدہ فاروق اعظم سے تھا, وہ حقیقت میں وعدہ عثمان غنی سے تھا, وہ حقیقت میں وعدہ علی المرتضیٰ سے تھا. اس لیے میں پوری دنیا شیعہ کو چیلنج دیتا ہوں کہ نبوت کے بعد خلافت کا کنسپٹ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے. جو امامت کا تم نے عقیدہ کھڑا ہے دنیا کی کسی لغت میں کسی کتاب میں کسی چیتھڑے میں کسی بنیاد پر کسی توثیق پہ کسی میثاق پہ ایک آیت دکھاؤ میں تمہاری بات مان لوں گا, لیکن تیری بنیاد ریت کی دیوار پر ہے, میری بنیاد اسلام کے مضبوط قلعے پر. کہ نبوت کے بعد اور مسلمانوں نے کیا کہا, نبوت کے بعد خلافت, نبوت کے بعد امامت اور نبوت کے بعد, یہ دو باتیں, انہی دو باتوں کو یاد رکھو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, امامت کا معنی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا, لیکن سمجھانے کے لیے ایک اور بات کہتا ہوں کہ امامت کا معنی ہے آگے ہونا, امامت کا معنی ہے آگے ہونا اور خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. شیعہ کہتے ہیں امامت نبوت کے بعد آگے ہونے کا تصور ہے, مسلمان کہتے ہیں پیچھے ہونے کا تصور ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد آگے ہونے کا, امامت کا معنی کیا ہے آگے ہونے کا تصور ہے, اور مسلمان کہتے ہیں پیچھے ہونے کا. تو نبوت کے بعد آگے ہونا ہے یا پیچھے ہونا ہے؟ صرف اسی ایک لفظ پہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبوت کے بعد آگے ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے. اور خلافت جو ہے اس کو منوانے کا طریقہ جو رسول اللہ نے اختیار فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت. خلافت منوانے کے لیے جو طریقہ پیغمبر نے اپنایا وہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالی کا بھی ایک خلیفہ تھا, اللہ تعالی کا بھی ایک اور رسول اللہ کا بھی ایک خلیفہ تھا. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منوانے کا اختیار کیا وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا. آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے خلیفہ کس کو بنایا, تو اس وقت اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا کے اندر اپنا امام بنا رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو گویا کہ شروع سے خلافت کا تصور ہے. قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. اور خلیفہ بنانے کا یہ جو اعلان ہے یہ کافی تھا, یہ کیا تھا؟ اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں تھی کسی اور چیز کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا بھی پتا تھا ہمارا بھی پتا تھا اور پوری دنیا کا علم تھا, اس لیے اللہ نے اس اعلان کے باوجود ایک طریقہ اختیار کیا کہ آدم کی انگلی پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی خلافت کا اعلان تو برحق ہے کافی تھا, لیکن خلافت منوانے کا طریقہ اللہ نے کیا اختیار کیا کہ آدم کو آگے کیا اور فرشتوں کو,
تاکہ خلافت مانی جائے، اور خلافت کے منوانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ آدم آگے ہو اور فرشتے پیچھے. اور حضور علیہ السلام کے جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو حضور نے اعلان نہیں کیا کہ میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا، بلکہ طریقہ حضور نے یہی اختیار کیا کہ ابو بکر کی انگلی پکڑ کے آگے کر دیا، امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو. تو جو کام اللہ نے کیا تھا وہی کام رسول اللہ نے کیا، جو طریقہ خلافت منوانے کا اللہ نے اختیار کیا تھا وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا. وہی طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اور اللہ تعالیٰ کے آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوا، اور نبی کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کا نام بھی جس طرح اللہ کے خلیفے کی بات ہے اسی طرح نبی کے خلیفے کی، جس طرح اللہ کے خلیفے کی خلافت اہم ہے اس طرح نبی کے خلیفے کی خلافت اہم ہے. اب دیکھیں، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو خود قرآن نے کہا فخرج، کیا کہا؟ فخرج انکا رجیم، نکل جا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا فخرج جنت سے نکل جا. اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، وہ نسلن یہودی تھا، نسلن
یہودی،
اور یہودیوں کے بارے میں نبی نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود یعنی جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اسے جنت سے نکالا گیا، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اسے عرب سے نکالا گیا. تو نکلنے میں دونوں مشترک، نام میں دونوں، لفظ شین میں دونوں، لیکن کچھ باتوں میں نبی کے خلیفے کا جو منکر ہے یہ بازی لے گیا، کچھ باتوں میں یہ بازی لے گیا. توجہ کریں ذرا میری طرف، پوری توجہ ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کہ جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ حضور علیہ السلام نے اختیار کیا. اب آپ دیکھیں نا، ساری دنیا کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مریں جہاں بھی لیکن ہماری قبر یا مکے بنے یا مدینے بنے، خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہے آپ کی بھی خواہش کہ مرے جہاں بھی قبر کہاں بنے، مکے میں یا مدینے میں. اور آپ نے دیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ساری عمر ہندوستان میں رہے، قبر مکے میں بنی. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ساری عمر ہندوستان میں رہے اور قبر مدینے میں بنی. قبر کہاں بنی؟
مدینے میں.
اچھا باقی چھوڑے، ایک اہل حدیث عالم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے لاہور میں، شہید ہوئے
لاہور میں،
اور قبر بنی مدینے میں، قبر بنی
مدینے میں.
اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرے بے شک باہر لیکن قبر وہاں بنے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ مرتا مکے میں ہے، مرتا لیکن 400 آدمی ہیں ان کے، اور وہ 400 آدمی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے جرم میں مرے مکے میں، اور کسی ایک کی قبر بھی مکے میں بلکہ قبریں بنی ایران میں. یہ خمینی نے جب کعبے پر حملہ کیا تھا تو 400 آدمی مرے مکے میں اور قبریں کہاں بنی؟ یہ کیا ہوا کہ لوگ باہر مرتے ہیں اور قبر وہاں بنتی ہے، لیکن یہ وہاں مرتے ہیں قبر باہر بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن کا نبی کا حکم ہے فخرج. کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ فخرج، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اخرج الیہود، اخرج الیہود، اخرج الیہود من. تو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ لوگ باہر مرے تو قبر وہاں، اور یہ وہاں مرے تو قبر ایران میں. کیوں؟ اس لیے کہ حکم نبی کا ہے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. یہ بات ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو پھر اب آگے چلیں کہ جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا کہ اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، دنیا میں ایک سزا، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کے خلیفے کے منکر کو ایک سزا ملی اور وہ سزا ہے پتھروں کی. وہ سزا ہے کہ ہر سال حاجی حج کرنے جاتا ہے تو تین شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے, ایک کو سات کنکری مارتا ہے. مارتا ہے یا نہیں؟
مارتا ہے.
تو ستوتیا اکی, تو اکی کنکریاں شیطانوں کو پڑ رہی ہیں. آپ نے کبھی نہیں غور کیا کہ شیطان تو اس وقت تھا کہ آدم علیہ السلام کو بہلایا, اللہ کے خلیفے کا انکار کیا, بات ختم ہو گئی. لیکن جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب سے لوگ حج پر جانا شروع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے ان کو پتھر مارنے کا حکم اس کی کیا ضرورت تھی کہ چلو شیطان مردود اور ملعون ہوا, جہنم کا ایندھن بنا اپنی جگہ, لیکن اللہ نے پتھر مارنے کے لیے کیوں کہا کہ نبی بھی پتھر مار رہے ہیں, ولی بھی پتھر مار رہے ہیں, ساری کائنات کے بادشاہ رؤساء اور علماء اتقیاء امام پیشوا سب پتھر مار رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلافت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا جو خلیفہ ہے اس کا انکار کرنے والا, اس کو پتھروں کی سزا میں دنیا کے سامنے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے خلیفہ کے انکار کے بعد کوئی آدمی میرے نبی کے خلیفے کا انکار نہ کرے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ خلافت کا انکار کرنا کتنی بری بات ہے. خلافت کا انکار کرنا کتنی بری بات ہے. جب آپ نے دیکھا کہ خلافت کا انکار کرنے والا, اللہ نے اسے دنیا کے اندر پتھروں کی سزا دی. کیا سزا دی؟ تاکہ آئندہ کوئی حضور کے خلیفے کا انکار نہ کرے, یہ سزا اس لیے ملی. لیکن جب ایک طبقے نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا تو اسے سزا پھر پتھروں کی نہیں دی گئی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسے سزا ملی چھریوں کی. اسے سزا ملی, اسے سزا ملی. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک کو سزا ملی پتھروں کی اور دوسرے کو سزا ملی چھریوں کی, لیکن ان دونوں سزاؤں میں بڑا فرق ہے کہ پتھروں کی جو سزا ہے وہ تو دوسرے کے ذمہ لگایا کہ پتھر تم مارو, پتھر آپ کو کہا کہ حاجی حج کرنے جائے اور پتھر مارے. اچھا اگر چھریاں ایسے ہوتی کہ چھریوں کے بارے میں آرڈر ہوتا کہ چھریاں بھی تم مارو, ہمیں کہا جاتا تم مارو, تو سپاہی صاحبہ تو پہلے بدنام ہے اس بارے میں مارنے میں. اچھا تو اب ہر جگہ پر ہمارے کارکن بےچارے پہلے جیلوں میں ہیں تو ہر جگہ یہ لوگ جیلوں میں رہتے تو تیرا بھی پیڑ کا مقدمہ ہو جاتا, ہر جگہ جھگڑا ہوتا, لڑائی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ میرے صحابہ کے جو دیوانے ہیں نبی کے صحابہ کے, ان کو میں چھریوں کی ڈیوٹی لگا دوں, یہ تو پہلے ہی بڑے کیسوں میں ہے, اس لیے ان کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ سزا تو ضرور دینی ہے, اس لیے کہ انکار خلافت کا ہوا ہے, اور پہلے ان منکر کو سزا دی پتھروں کی اور ان کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب سوال یہ تھا کہ چھریاں ان کو مارے کون؟ اگر میں ماروں آپ مارے, مقدمہ ہو جائے, پرچہ ہو جائے, جیل میں چلے جائیں, مولوی سارے اندر ہوتے, یہ لوگ باہر ہوتے چھریوں کے جرم میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سزا میں نے ضرور دینی ہے, لیکن میں ایسا نظام بناؤں گا کہ تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا, بلکہ تمہیں اس بارے میں یعنی تم پر کوئی قدغن بھی نہیں لگے گا. اے اللہ تو کیسے سزا دے گا؟ دنیا میں ایسی انوکھی سزا تو کبھی نہیں آئی کہ جناب دوسرا آدمی کسی کو سزا دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم دیکھو کہ سزا میں دوں گا, سزا لیکن دلواؤں گا ان کو, ان کی سزا ان کے اپنے ہاتھوں سے, اور وہ ایسے سزا دلواؤں گا. ایک تو یہ نا کہ کسی کو یہ کہے آدمی کہ یار اپنے آپ کو مار, کوئی نہیں مارتا اپنے آپ کو, مار تو کوئی مارتا نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ نظام ایسا بنا دیا اللہ نے کہ یہ لوگ باقاعدہ درخواست لکھیں گے ڈپٹی کمشنر کو, بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم نے یکم محرم سے 10 محرم تک فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہیں, لہٰذا ہمیں باقاعدہ اس کا پرمٹ جاری کیا جائے اور اجازت دی جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ سزا چونکہ میری طرف سے آنی ہے اس لیے نظام ایسا بناؤں گا, درخواست بھی خود ہی لکھیں گے اور جناب اجازت بھی خود مانگیں گے اور پرمٹ بھی خود مانگیں گے, اور پرمٹ لے کر سند لے کر اور پھر جب چھریاں مارنے لگیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا میں نظام ایسا بناؤں گا کہ پولیس کا پہرہ لگا دوں گا تاکہ کوئی آدمی ان کو چھریاں مارنے سے روک نہ سکے اور سزا پوری ہو جائے. کمشنر صاحب کو باقاعدہ درخواست دی جا رہی ہے کہ جناب ہم نے فلاں چوک میں فلاں علاقے میں اپنے آپ کو چھریاں مار لی اور تم سے درخواست ہے کہ ہمارا پہرہ دو, ورنہ امریکہ میں یا باہر کے ملکوں میں اگر ایسے کوئی لوگ اپنے آپ کو مارے تو ان پر فوری طور پر اجتماعی خودکشی کا مقدمہ ہو جاتا ہے کہ اجتماعی طور پر یہ خودکشی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا, ہندوستان میں بھی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ پنڈی گھیب کے بازار سے ایک چھوٹا سا بچہ گزر رہا ہے, اس کی عمر ہے 7 سال, اس بچے کے ہاتھ میں ایک چھری ہو, ٹھیک ہے, تو دکاندار بھاگ کر چھری پکڑ لے گا. پکڑے گا یا نہیں؟ کیوں؟ کہ یہ اپنے آپ کو کہیں مار نہ دے, یہ اپنے آپ کو کہیں مار
نہ دے.
یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو آپ چھری نہیں مارنے دیتے. ایسے ملک کے اندر ایک پوری جماعت باقاعدہ درخواست کر کے پرمٹ لے کر چھری مار رہی ہے. اچھا میں نے بڑا غور کیا کہ یار یہ دنیا میں سزا نرالی ہے, ایسی سزا بھی دنیا میں کسی نے دیکھی کہ اپنے آپ کو آدمی مار رہے ہیں. تو جب میں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی تو مجھے قرآن نے ایک عجیب بات بتائی, مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا شجرہ نسب کہاں تک جاتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. تو واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, تم پر اللہ کا
عذاب آئے گا.
تو قوم نے رو کر کہا کہ ہمیں معافی دے دو, میں کیا کروں, ہمیں سزا دنیا میں دے دو, آخرت کی سزا نہ ہو. تو بچھڑے کو پوجنے کے لیے سزا کا ذکر قرآن میں ہے کہ قرآن نے کہا فاقتلوا انفسکم, فاقتلوا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو مارو, اپنے آپ کو مارو تاکہ تمہیں دنیا میں یہ سزا مل جائے. اپنے آپ کو مارو, فاقتلوا انفسکم, یعنی ان لوگوں کا شجرہ نسب اس قوم سے ملتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بچھڑے کو پوجا تو سزا اپنے آپ کو مارنے کی ملی, انہوں نے گھوڑے کو پوجا تو سزا اپنے آپ کو مارنے کی ملی. بچھڑے کو اور گھوڑے کو, ان کو پوجنے کی سزا کیا ملی؟ اپنے آپ کو مارنے کی. اب دیکھو آپ کہو گے کہ چلو یہ چھریوں کی تو سزا ہے, دوسری سزا کون سی ہے؟ میں نے کیا کہا کہ کتنی سزا ہے دنیا میں؟ دو سزائیں, کہ جن لوگوں نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا ان کو سزائیں کتنی ملی؟
دو
ملی. ایک سزا ملی چھریوں کی, اچھا دوسری سزا ملی کالے کپڑوں کی, دوسری سزا ملی کالے کپڑوں کی. تو کالا کپڑا آپ کہو گے یہ کیسی سزا ہے, ایک آدمی نے سفید کپڑا پہن لیا یا کالا پہن لیا یہ کوئی سزا ہے؟ توجہ میری طرف کریں, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, انہو کالا لباس فرعون, یہ اصول کافی کی عبارت ہے. اور جہنمیوں کا لباس ہے یہ بھی لکھا ہے, جہنمیوں کا لباس. تو ویسے کبھی کبھی کالا کپڑا یہ نہیں بھی پہنتے تقیتن مصلحتن. میں نے 9 محرم کو ایک ملنگ سے پوچھا کہ شاہ جی محرم آ گیا تم نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اس نے آگے سے عجیب جواب دیا, اس نے کہا کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا بھی کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا, یعنی اس کا اپنا ذہن بھی ٹھیک ہے, اس کا اپنا بھی ذہن ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اس کا ذہن, یعنی اس نے یہ غلط بات کہی, اس نے یہ سچی بات کہی کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے, انسان کا دل کالا ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اکثر لوگوں نے کیا کیا کہ کالے کپڑے پہنے, کالے
کپڑے پہنے.
آپ کہو گے کہ کالا کپڑا کون سی سزا ہے, ایک آدمی نے سفید کپڑا پہن لیا کالا پہن لیا, اس میں کوئی سزا ہے؟ تو جب میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے تو مجھے سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بڑی سزا ہے. لیکن ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ ایک آدمی دنیا کے اندر اگر کالا کپڑا پہن لے تو وہ کیسے جہنم میں چلا گیا, وہ جہنم کی سزا کون سی ہوگی, وہ تو قیامت کے دن جہنم بنے گی یا جہنم آئے گی تو سزا ہوگی. میں نے کہا میری بات سنو, جیسا کہ میں مثال کے طور پر ابھی پنڈی گھیپ میں آپ سے بول کے ساتھ مخاطب ہوں, اور میں یہ کہوں کہ صبح کو 7 بجے میں نے اٹک میں پہنچنا ہے, میں آپ سے کہوں کہ صبح 7 بجے اٹک پہنچنا ہے, تو آپ کے ذہن میں بات ضرور آئے گی کہ رات 2 بجے تک یا 12 بجے تک یہ تقریر کرتا رہا, تو صبح 7 بجے کیسے پہنچے گا, شک ہوگا کہ پتہ نہیں پہنچے گا یا نہیں. لیکن اگر آپ صبح 4 بجے میرے پاس آئیں اور مجھے دیکھیں کہ میں غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے بریف کیس میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے کپڑے بدل لیے, تو اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رات شک تھا کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا، اور اب چونکہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں اب یقین ہو گیا کہ ضرور جائے گا، اس لیے کہ پہلے شک تھا کپڑے نہیں بدلے تھے، اب یقین ہو گیا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا. قادیانی جہنم میں جائیں گے، یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے، کب جائیں گے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ دنیا کا ایسا کافر ہے کہ جو کپڑے دنیا میں پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں. تو ہر ایک کے بارے میں شک ہے، لیکن ان کے بارے میں یقین ہو گیا کہ کوئی کب جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن یہ بالکل کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئے. بالکل مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ تیار ہو کر بیٹھے ہونا چاہیے ایسے. توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ ہے توجہ؟ پوری توجہ میرے بھائیو. اسلام کا تصور خلافت کیا ہے، اس پر میں نے آپ کو مختصر بات بتائی کہ نبوت کے بعد کیا ہے. نبوت کے بعد خلافت. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں، نعوذ باللہ. اور عمر فاروق کے بارے میں لکھا 119 صفحے پر، کشف اسرار 119 صفحہ، کیا لکھا کہ نعوذ باللہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا. یہ خمینی کی اپنی تحریر ہے، لیکن میں سوال ایک کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا شیعت سے کہ قرآن پاک کی دو درجن آیات سمجھ ہی نہیں ہو آ سکتی جب تک ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہ مانا جائے. اگر سمجھ میں آتی ہے تو تم اس کا مطلب بتا دو. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو. پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ. تو بعثت پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام. کیا مقصد ہے؟ کہ اسلام کا غلبہ. اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلبہ کب ہوا، کس نے کیا، دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ دین محمد مصطفیٰ کا ساری دنیا کے دینوں پر غالب آئے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالت الخفا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد فاروق اعظم کے سوا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، قیصر روم اور کسرا ایران. دنیا کے جتنے بت پرست ملک تھے وہ تمام ایران کے تابع تھے، اور تمام اہل کتاب کفار جو تھے عیسائی اور یہودی وہ روم کے متحد تھے. تو ساری دنیا کے دو بلاکوں میں بند تھی، قیصر اور کسرا، روم اور ایران، ان دو بلاکوں میں ساری دنیا بند تھی. جب تک یہ دو بلاک مغلوب نہ ہوتے تو قرآن کا یہ مقصد کہ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، یہ مکمل نہ ہوتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غلبہ اسلام تھا، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو غلبہ مکمل نہیں ہوا تھا، غلبے کا آغاز ہو چکا تھا، فتوحات قائم ہو چکی تھی. لیکن جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو فاروق اعظم کے دور میں قیصر کا سر کاٹ کر عمر کے قدموں میں رکھ دیا گیا، اور کسرا کا سر کاٹ کر فاروق اعظم کے قدموں میں رکھ دیا گیا. یزدجر اور رستم اور ہرکل پرویز کو شکست ہوئی، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ روم پر بھی اسلام کا غلبہ ہوا، ایران پر بھی اسلام کا غلبہ ہوا، اور اسی طرح شام پر بھی مکمل اسلام کا غلبہ ہوا. اگر فاروق اعظم مسلمان نہیں تھا تو مجھے بتایا جائے اسلام کا غلبہ جس کا ذکر قرآن نے کیا
کہ یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے غلبہ ہوگا، اور وہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ابو بکر و عمر کے دور میں پورا ہوا. ابو بکر و عمر اگر مسلمان نہیں تھے تو مجھے بتاؤ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ، یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے. اور یہ نبی کی آمد کا مقصد اگر صدیق کے دور میں پورا ہو تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تب بھی سمجھا جائے گا کہ نبی کے دور میں پورا ہوا، عمر کے دور میں پورا ہو تب بھی سمجھا جائے گا کہ نبی کے دور میں پورا ہو، اس لیے کہ یہ جو پیغمبر کے چاروں خلفاء کا دور ہے، 30 سالہ دور، یہ حقیقت میں نبی کا دور ہے، پیغمبر کا دور ہے. 23 سال میں پیغمبر نے آرڈر کیا اور 30 سال میں صحابہ نے عمل کیا. آرڈر کرنے والا پیغمبر ہے، شروع کرنے والا پیغمبر ہے، آغاز کرنے والا پیغمبر ہے، اختتام کرنے والے خلفاء راشدین.
نعرہ تکبیر
میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. یہ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر پڑھو. اس آیت میں 1400 سال کے تمام مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد ایک طبقہ مکہ مدینہ کے علاقوں میں مرتد ہو جائے گا، اور وہ دل سے پہلے ہی مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے کفر کا کھلے عام جب اظہار کرے گا تو اسی امت محمدیہ میں، پیغمبر کے انہی صحابہ میں ایک جماعت اٹھے گی، اور وہ جماعت اٹھ کر ان مرتدوں سے مقابلہ کرے گی، جنگ کرے گی. اور جنگ کرنے کے بعد جب لوگ اس جماعت سے کہیں گے تم تھوڑے ہو، تو وہ کہے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اور آگے فرمایا ولا یخافون لومت لائم، وہ جماعت کہے گی مجھے کسی کا خوف نہیں. لوگ کہیں گے تمہاری تعداد تھوڑی ہے، مرتدوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ جماعت کہے گی صحابہ کی کہ نہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہماری لاشوں کو کوے نوچ ڈالے، ہماری لاشوں کو سمندروں اور دریاؤں میں ڈال دیا جائے، ہم محمد کے دین کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے. وہ جماعت یہ کہے گی یہ تو قرآن کا ارشاد ہے، یہ تو قرآن کی پیشین گوئی ہے. اس پیشین گوئی کے بعد اب آئیے، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مرتدوں کی جماعت کھڑی ہو گئی، مزکات کے منکروں کی جماعت کھڑی ہو گئی، ختم نبوت کے منکروں کی زکات کھڑی ہو گئی، صدیق اکبر مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دینے لگے اور لوگوں سے کہا کہ جتنے بھی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میں ابو بکر سب کا مقابلہ تنہا کروں گا. صحابہ نے کہا امیر المومنین فوج تھوڑی ہے، لوگ تھوڑے ہیں، لشکر تھوڑے ہیں، جماعت تھوڑی ہے. صدیق نے جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ منکرین زکات کا مقابلہ سب سے پہلے کروں گا. لوگوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، مدینہ خالی ہو جائے گا. صدیق نے فرمایا ایون کس الدین و انا حی، کہ نبی کا دین کمزور ہو جائے ابو بکر زندہ رہے، یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر فرمایا کہ نبی کے دور میں جو شخص زکات میں اب بکری کی گلے کی رسی بھی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی کو روکے گا تو ابو بکر اس کے لیے بھی اعلان جنگ کرے گا تاکہ زکات کا فریضہ کمزور نہ ہو جائے اور قیامت تک نبی کا دین کمزور نہ پڑ جائے. یہ کہہ کر صدیق منبر سے اترے، ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کہا تم جہاں بیٹھو میں تنہا جنگل میں نکل جاؤں گا، میں تنہا زکات کے منکروں سے جنگ لڑوں گا، میری لاش کو کوے نوچ ڈالے، صدیق یہ برداشت کر لے گا، محمد کے دین کو کمزور نہیں کر سکتا. قرآن نے کہا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ جماعت مجھے بتاؤ اگر صدیق مسلمان نہیں تھا تو وہ جماعت کون سی تھی، وہ لوگ کون سے تھے. غلبہ اسلام کا کس کے دور میں ہوا، خلفاء کے دور میں ہوا یا نہیں ہوا؟ سپاہ صحابہ کا یہی مقصد ہے، ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام. ٹھیک ہے، ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام پیغمبر کے دور میں شروع ہوا اور خلفاء کے دور میں مکمل ہوا. اس لیے غلبہ اسلام کے لیے نظام خلافت کی ضرورت ہے. نظام خلافت کے بغیر اسلام کا غلبہ مکمل نہیں ہو سکتا. ابو بکر کے قدموں پہ آؤ اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو, عمر کے قدموں پہ آؤ اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو. میرے بھائیو, صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں فاروق اعظم نے فرمایا, یہ بات کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے نقل کی ہے, کہ ابو بکر خلیفہ بنے, عمر فاروق کہتے ہیں کہ پیغمبر کی پوری زندگی میں ابو بکر سے کسی نیکی میں نہیں بڑھ سکا, اور جب ابو بکر خلیفہ بنے تو میں نے کہا ابو بکر مصروف ہو گئے, اب میں ضرور ایسی نیکی کروں گا جس میں ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا. یہ سوچ کر مدینہ سے باہر نکلے, سوخ کے مقام پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر 80 سال تھی, نابینی صحابیہ تھی. حضرت عمر اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں صبح کو چلے گئے اور کہا, اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو بوڑھی عورت نے کہا, کیا خدمت کرے گا؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا, تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا, تیرے لیے روزانہ پانی بھر دیا کروں گا. تو بوڑھی عورت نے کہا, بیٹا ایک آدمی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا, وہ پانی بھی بھر گیا ہے, صفائی بھی کر گیا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا چلا وہ آدمی کون ہوگا, لیکن اگلے دن میں نماز فجر کے قریب گیا تو بوڑھی عورت نے کہا, آج بھی وہ آدمی آیا تھا, پانی بھی بھر گیا ہے, صفائی بھی کر گیا ہے. عمر کہتے ہیں, میں نماز فجر سے پہلے گیا, تہجد کا وقت تھا, تو بوڑھی عورت نے کہا, میری جھونپڑی کی وہ آدمی صفائی کر چکا ہے, پانی لینے کے لیے پہاڑ کے دامن میں گیا ہوا ہے. عمر کہتے ہیں, میں راستے میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں وہ آدمی کون ہے. کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے, اس کے بغل میں پانی کا برتن ہے, اس کے چہرے پہ کپڑا ہے. جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی, کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. مجھے بتاؤ پنڈی گھیپ کے مسلمانوں, غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی ہے لاہور سے, کتاب کا نام ہے نسل خلافت بلا فصل. اس کتاب میں 226 صفحے پر اس ملعون نے کہا کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا. بلند آواز سے, بلند آواز. جو آدمی پیغمبر کے خلفاء کے بارے میں یہ لفظ کہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اس کو چوکوں چوراہوں میں کافر کہنا پوری امت کا فرض ہے, پوری امت کا پوری. لیکن سپاہ صحابہ کا ایک بچہ بھی اپنے موقف سے باز نہیں آیا. آیا ہے؟ کسی کی مصلحت ہوگی کہ حکومت ناراض ہوگی, کسی کی مصلحت ہوگی کہ ہمیں جگیردار ناراض ہوں گے, قوانین ناراض ہوں گے, لیکن پنڈی گھیپ کے مسلمانوں سپاہ صحابہ کی کوئی مصلحت نہیں. مجھے نواز شریف نے کہا تھا, ہم ایران سے مجبور ہیں, ان کتابوں کو ضبط نہیں کرتے کہ ایران سے مجبور ہیں. میں نے کہا, ہم شیعہ کو کافر کہیں گے اس لیے کہ ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں. تم اپنی بات کرو, ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں. کہو اپنی بات کر رہے ہیں. حکومت جس کی بھی آئے, حکومت بے نظیر کی ہوشیا تب بھی کافر ہے, حکومت نواز شریف کی ہوشیا تب بھی کافر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ہم نہیں مصلحتوں کو جانتے. ابھی وہاں مظفر گڑھ کے اندر بم پھٹا, یہ بھی رویہ گورنمنٹ کا غلط ہے کہ وہاں مظفر گڑھ میں کلاشن کوف کی فیرنگ ہوئی, مسجد میں شیعہ کی عبادت گاہ میں فیرنگ ہوئی, تو اس عبادت گاہ میں 4-5-6 آدمی مارے گئے. ہم نے اسی وقت اس کی مذمت کی, ہم نے کہا کہ کسی کی عبادت گاہ میں بم مارنا, کلاشن کوف کے فیر کرنا, یہ ہماری روایت کے خلاف ہے. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے, شیعہ سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس قسم کے دھماکے اور کلاشن کوف کی فیرنگ ہمارا شیوا نہیں, یہ تقریبی کاروائی. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے سپاہ صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں, اور جب کوئی سنی شہید ہوتا ہے, اہل سنت کی مسجد پر فائرنگ ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے یہ تقریبی کاروائی. مسجد احسان لاہور میں بم کلاشن کوف کی فائرنگ ہوئی, سنا ہے آپ نے, 9 مسلمان شہید ہوئے. کہا گیا کہ یہ تقریبی کاروائی ہے, یہ راہ کے ایجنٹوں کی کاروائی ہے. چبرجی گراؤنڈ میں بم پھٹا، کوئی ملزم آج تک نہیں پکڑا گیا. مسجد ابو بکر صدیق فیصل آباد میں بم پھٹا، کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. وحدت روڈ پہ ہمارے کارکن شہید ہوئے، کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. اور کیا کہا گیا؟ یہ راک ایجنٹوں کی کاروائی. لیکن جب شیعہ کی کسی عبادت گاہ میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو کہتے ہیں سپاہی صحابہ نے کیا. میں آج چیلنج سے کہتا ہوں کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں کسی ایک واقعہ میں بھی سپاہی صحابہ کے آدمی کو مجرم نہیں قرار دیا گیا. سانحہ گردیز ملتان میں واقعہ ہوا، ہماری جماعت کے خالد محمود کھوکھر کو گرفتار کیا گیا، 8 مہینے کے بعد اسے بری کر دیا گیا کہ یہ غلط کیس بنا تھا. بہاولپور میں عیدگاہ، شیعہ کی عیدگاہ میں بم پھٹا، مولانا عبداللہ کو پکڑ کر گرفتار کر کے الٹا لٹکایا گیا، 3 مہینے کے بعد انہیں بری کر دیا گیا. سائی وال میں مفتی غلام حسین نعیمی قتل ہوا، ہمارے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا، 4 مہینے کے بعد انہیں بری کر دیا گیا. اب شہر سلطان میں بم پھٹا، اس میں بھی ہمارے آدمی جو پکڑے گئے ہیں بے گناہ ہیں، بے گناہ ہیں، بے گناہ ہیں. اگر وہ آدمی جن کے خلاف پرچہ درج ہوا، وہ آدمی جن کو گورنمنٹ پکڑ رہی ہے، مجرم ثابت ہو جائیں، میں اخبار میں کہہ چکا ہوں کہ میں سپاہی صحابہ سے استعفیٰ دے دوں گا. اگر میری جماعت کے آدمی اس آکان میں اور اس بم کے دھماکے میں یا کلاشن کوف کی فیرنگ میں ملوث ہو، میں مذمت کر چکا ہوں. اس کے باوجود ہماری جماعت کے کارکنوں کو روزانہ گرفتار کیا جا رہا ہے، روزانہ مارا جا رہا ہے. اگر یہ بدماشی بند نہ ہوئی تو سپاہی صحابہ پھر مظفر گڑھ اور شہر سلطان کا رخ کر کے اپنے کارکنوں کو طاقت کے ذریعے رہا کرائے گی. کرانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا، آپ کی معلومات کے لیے، اور یہاں ضلع اٹک کی پولیس کے سربراہ جو ہیں یا یہاں کی جو پولیس ہے ان کی معلومات کے لیے، مولانا اعظم طارق صاحب کی تو معلومات ہیں اور اسمبلی میں بھی انشاءاللہ یہ بات ہم اٹھائیں گے کہ ایسا عجوبہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ بم پھٹا 2:15 بجے، بم پھٹا اور مجرم پکڑے گئے 1:30 بجے. ایداں دی جڑی پولیس ہے نا، انو پاکستان چ نہیں رہنا چاہیے، امریکہ جانا چاہیے، یہاں کے لائق نہیں. بم پھٹا 2:15 بجے، مجرم پکڑے گئے. سبحان اللہ، قربان جاواں کہ نہ جاواں، ایسی تحقیقی کاروائی کی پولیس نے، بڑی تحقیق ہے بھائی. اچھا، وہ لڑکے بیچارے شادی سے آ رہے تھے، مولانا لقمان علی پوری کے لڑکے کی شادی، شادی سے لڑکے آ رہے ہیں اور ان کے پاس کار تھے شادی کے، صبح کو گئے کشتیوں پر، دریا کے دوسرے کنارے پر ان کا گاؤں تھا موزا انیت پور، کشتیوں پر گئے اور کشتیوں پر واپس آ رہے ہیں 1:30 بجے. تو پولیس والے ایک نے کہا کہ ان کے پاس ایک گن ہے اور پسٹل ہے، ان کو کہا چلو تھانے اپنے لسنس چیک کراؤ. انہوں نے کہا یہ لسنسی ہیں، یہ دیکھو لسنس ہے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی اعتبار نہیں، چلو. ماشاءاللہ، نادر شاہی حکم تھا، وہ جناب وہاں سے چلے. تھانے پہنچے تو وہاں یہ واقعہ پیش آ گیا دھماکے کا، کہا کہ یہی مجرم ہے. اچھا، وہی مجرم بن گئے ماشاءاللہ. اچھا، ڈپٹی کمشنر اس چھوٹے میاں، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، ڈپٹی کمشنر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، 2:15 بجے واقعہ ہوا، 3:30 بجے پریس کانفرنس کٹ ماری، پریس کانفرنس، بڑے بڑے نمائندے بلائے اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مجرم موقع پر پکڑے گئے. میں کیا پاکستان کی کاری، دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ کہ مجرم پونا گھنٹہ پہلو پڑے گئے. تو شہر سلطان کا جو ایس ایچ او ہے اور شہر سلطان کی جو انتظامیہ ہے، اسے بطور انعام کے لاہور کے عجائب گھر میں بلایا جائے. اور الحمدللہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وما فی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے جلسے کا اہتمام کیا ان کے اہتمام کو قبول فرما، اور سپاہی صحابہ پنڈی جیب کے نوجوانوں کو بہت زیادہ ترقی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مرد پجاریاں نو دھنگیاں جو آریاں نو